السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کے تیسرے فصل کی چوتھی ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیکھ کر دوسرے شہروں میں پیغمبر بھیجتی اور حضرت علی کے خلاف ان سے مدد طلب کرتی تھیں اور ان میں جاہلیت کی حمیت کو ابھارتی تھیں، یہاں تک کہ عرب کے اہل طمطمہ اور اوباش 20,000 سے زیادہ کی تعداد میں حضرت علی سے جنگ کرنے اور آپ کو خلافت سے الگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عائشہ نے وہ فتنہ پیدا کیا کہ جس میں ام المومنین کی مدد و دفاع کرنے کے نام پر بے شمار لوگ قتل کیے گئے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جب عائشہ نے ہوا خواہوں نے والی بصرہ عثمان ابن حنیف پر چڑھائی کی اور ان کے ساتھ 40 بیت المال کے محافظوں کو گرفتار کر لیا، تو ان کو عائشہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ عائشہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، پس لوگوں نے انہیں بکریوں کی طرح ذبح کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 140 تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے مسلمان تھے کہ جنہیں صبر کرنے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ شعبی نے مسلم ابن ابی بکر سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب طلحہ و زبیر بصرہ آئے تو میں نے اپنی تلوار حمائل کر لی اور ان دونوں کی مدد کرنا چاہتا تھا کہ بس جب عائشہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ حکم چلا رہی ہیں اور کچھ باتوں سے روک رہی ہیں۔ یہاں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی جو خود میں نے آ حضرت سے سنی تھی۔ آپ فرما رہے تھے کہ قوم کو کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی امور کی باغڈور عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بس میں واپس آ گیا۔ اسی طرح بخاری نے مسلم ابن ابی بکر سے روایت کی ہے کہ ان کا قول ہے، جنگ جمل کے دوران مجھے ایک کلمے کے ذریعے فائدہ پہنچا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ فارس میں کسرہ کی بیٹی حکومت کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا، وہ قوم فلاح و بہبود کا منہ نہیں دیکھ سکتی جس امور کی باغڈور عورت کے ہاتھ میں ہو۔ ایک ہی وقت میں ام المومنین عائشہ کا مضحکہ خیز اور شک آور موقف سامنے آتا ہے کہ وہ خدا و رسول کی معصیت کرتے ہوئے گھر سے نکلتی ہیں اور صحابہ سے کہتی ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ وہ تعجب خیز بات یہ ہے، آپ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ ابھی حدید اپنی شرح میں اور دوسرے مورخین نے تحریر کیا ہے کہ عائشہ نے بصرہ سے زید ابن سوہان ابدی کو ایک خط لکھا۔ اس کا مضمون یہ تھا، یہ خط ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے بیٹے زید ابن سوہان کے نام ہے۔ اما بعد، تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور لوگوں کو علی ابن ابی طالب کی مدد سے روکو۔ امید ہے کہ تمہارے بارے میں مجھے وہی اطلاع ملے گی جسے میں دوست رکھتی ہوں، کیونکہ میری اولاد میں تم معتمد ہو۔ والسلام۔ اس مرد صالح نے انہیں وہی جواب لکھا جو ان کے شایع نشان تھا۔ لکھتے ہیں، یہ خط زید ابن سوہان کی طرف سے عائشہ بنت ابو بکر کے نام۔ اما بعد، خدا نے کچھ چیزیں تم پر اور کچھ ہم پر واجب کی ہیں۔ تمہارے اوپر گھر میں رہنا واجب ہے اور ہم پر جہاد کرنا واجب ہے۔ آپ کا خط ملا جس میں آپ نے مجھے خدا کے حکم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو خدا نے تم پر واجب کیا ہے اسے میں انجام دوں، اور جو مجھ پر واجب ہے تم اس پر عمل کرو۔ میرے نزدیک تمہاری اطاعت واجب نہیں ہے اور آپ کا یہ خط لائق جواب نہیں ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عائشہ نے جنگ جمل کے لشکر کی قیادت پر ہی اکتفا نہیں کی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کی حرص میں مبتلا تھیں، اور اس کے لیے وہ طلحہ و زبیر کو حکم دیتی تھیں، حامل و حکام کو خط لکھتی تھیں اور انہیں مختلف طریقوں سے طمع دے کر مدد طلب کرتی تھیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے وہ اس وقت پہنچی اور بنی امیہ میں خوب شہرت پائی اور ان کی توجہ کا مرکز قرار پائیں۔ جو چیز ان کی عظمت و ستوت کا سبب بنی وہ ان کا حضرت علی کے مقابلے میں آ جانا تھا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں شیر دل افراد، شہرت یافتہ پہلوان اور دلیر بھاگتے ہی نظر آتے تھے۔ لیکن عائشہ میں میدان میں ڈٹی رہیں، مدد طلب کرتی رہیں، لوگوں کو گھروں سے باہر نکال دیتی۔ اسی لیے عقل متحیر مورخین میں وہ لوگ پریشان ہیں जो जंग जमल सुगरा में अली अलैहिस्सलाम की आमद से कबल इनके मौक़िफ़ को समझ गए और जंग जमल कुबरा में अली अलैहिस्सलाम की आमद के बाद आयशा ने लोगों को किताब खुदा की तरफ दावत देना शुरू कर दी और अपने इस अनाथ के सबब के वो इन्हें अपने इन बेटों से था जो खुदा रसूल के मुखलिस थे जंग करने पर मिस्र रहीं अबी की आयशा और उनके फितना से डराया। यकीनन नबी अपने खिलाफ होने वाली साजिश को बखूबी जानते थे और इसमें भी कोई शक नहीं था कि आप जानते थे कि मर्दों के खिलाफ औरतें फितना फैलाने में महारत रखती हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि औरतों के मुकराने ते ही अजीम होते हैं कि इसके ज़रिए पहाड़ को अपनी जगह से हटा दें, खसूसन आप इस बात को पहचान चुके थे कि आपकी जौजा आयशा इसमें गलती से दोचार हो गई क्योंकि इनकी तबीयत में आपके खलीफा अली अलैहिस्सलाम की तरफ से खसूसन और अहले बैत की तरफ से अमूमन बुग्ज़ो कीना भरा हुआ है। क्यों ना हो आप खुद अपनी ज़िंदगी में आयशा को और अहले बैत अलैहिस्सलाम से उनकी दुश्मनी का मुलाहिजा फरमा चुके थे, इसीलिए कभी आप आयशा पर गज़बनाक होते और कभी आपके चेहरे अक़दस का रंग मुतगैर हो जाता। हर मरतबा ही कोशिश करते आयशा को ये बात बावर करा दें कि अली का दोस्त खुदा का दोस्त है और जो अली से बुग्स रखता है वो दुश्मन खुदा और मुनाफिक है। लेकिन अफसोस ये अहदीस इनके नफूस में उतर गईं जो हक को हक सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए समझती हैं। इसीलिए जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि ये बहुत बड़ा फितना है जिसको खुदा ने इस उम्मत की आजमाइश और इम्तहान के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिस तरह गुज़िश्ता उम्मतों को आजमाइश में मुब्तला किया था, इरशाद अलम अहसबुन्नास अन यतरकुआ अन यकूलू आमन्ना फहुम ला यफ्तुनून, सूरह अनकबूत आयत नंबर 3। क्या इन लोगों ने यह ख्याल कर रखा है कि इस बात पर छोड़ दें जाएंगे कि ये कह दें कि हम ईमान ले आए हैं और इनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? यकीनन रसूल ने मुतद्दिद बार अपनी उम्मत को इससे डराया, यहाँ तक कि एक रोज़ आप खड़े हुए और आयशा के घर की तरफ रुक करके फरमाया, ये फितना गाह है, यहाँ से इसी तरह फितना फूटेगा जिस तरह शैतान के सींग निकलते हैं। बुखारी ने अपनी सही के बाब मजानी वयूतु अजवाजुन नबी में नाफे से और उन्होंने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हा से नकल किया है कि उन्होंने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदवा इरशाद फरमाते हैं कि आपने आयशा के घर की तरफ इशारा किया और 3 मरतबा फरमाया, यहाँ फितना है जो शैतान के सींग की तरह निकलेगा। इसी तरह मुस्लिम ने अपनी सही में अकरमा इब्ने अम्मार से और उन्होंने सालिम से और सालिम ने इब्ने उमर से रिवायत की है कि एक रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर से निकले और फरमाया, कुफ्र कसर यहाँ है जो शैतान के सींग की तरह निकलेगा। अहले सुन्नत की इस तवज्जह की कोई हकीकत नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मशरिक है, ये तो गड़ी हुई बात है क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन आयशा को इसी तोहमत से बचाना चाहते हैं। नेज सही बुखारी में बयान हुआ है कि जब तलहा ज़ुबैर और आयशा बसरा पहुँचे तो अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हसन और अम्मार यासिर को हमारे पास कूफा रवाना किया। ये दोनों हसन और अम्मार मिंबर पर गए, बस हसन इब्ने अली मिंबर के सबसे ऊँचे सीने पर तशरीफ फरमा हुए और अम्मार इनसे नीचे, हम लोग इनके पास जमा हो गए। मैंने अम्मार यासिर को फरमाते सुना कि आयशा बसरा पहुंच गई हैं, कसम खुदा की अगरचा वो दुनिया और आखरत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा हैं, लेकिन खुदा ताला ने तुम्हें इसमें मुब्तला कर दिया ताकि ये मालूम हो जाए कि तुम खुदा की अतात करते हो या आयशा की। अल्लाह अकबर, यह खबर भी इस बात पर दलालत कर रही है कि आयशा की अतात भी मासियत है और इनसे रोगनी इनके खिलाफ क़यामत क़याम करने में खुदा की अतात है। जैसा कि हम इस बहस में मुलाहिजा करते हैं कि बनू उमैया के ज़रखरीद रावियों ने आखरत का इजाफा कर दिया है, चुनाचा कह दिया वो दुनिया और आखरत में तुम्हारे नबी की जौजा हैं, ताकि लोगों के फरेब दिया जा सके कि खुदा ने इनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है और दाखिल जन्नत कर दिया है और अब भी इनके शौहर हबीब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ورنہ عمار کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ عائشہ آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں؟ یہ دوسرا ہیلہ ہے کہ جو بنی امیہ کے زمانے میں روایت گھڑنے والوں نے عائشہ کے لیے گھڑ دیا تھا، اور جب بھی وہ حدیث لوگوں کی زبان پر جاری دیکھتے تھے تو اس کا انکار و تکذیب نہیں کر سکتے تھے، تو اس میں کسی فقرہ یا کلمے کا اضافہ کر دیتے تھے یا اس حدیث کے بعض الفاظ بدل دیتے تھے تاکہ اس حدیث کا زور ختم کر دیں یا اس کے مخصوص معنی ہی کو ختم کر دیں، جیسا کہ انہوں نے حدیث آنا مدینۃ العلم والین بابوہا میں ابو بکر اساسہا و عمر و حیاتہا و عثمان سقفہا کا اضافہ کر دیا۔ یہ بات انصاف و مقیق پر مخفی نہیں ہے، لہٰذا وہ ان اضافوں کو باطل قرار دیتے ہیں کہ جن سے گڑنے والوں کی ضعیف العقلی اور احادیث نبوی کے نور حکمت سے دوری واضح ہو جاتی ہے۔ پس جب وہ اس قول کو لہجہ کرتے ہیں کہ ابو بکر اس کی اساس، تو اس کے یہ معنی نکلتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا علم ابو بکر کے علم سے ماخوذ ہے، اور یہ کفر ہے۔ جس طرح ان کے اس قول کا عمر اس کی دیوار ہے کہ یہ معنی ہے کہ عمر اس شہر میں لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے لیکن لوگوں کو علم حاصل نہیں کرنے دیتے، اور ان کا یہ قول کہ عثمان اس کی چھت ہیں، تو یہ سرے سے باطل ہے، کیونکہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں چھت پڑی ہو، اور یہ محال بھی ہے۔ جس طرح انہوں نے یہ ملاحظہ کیا کہ عمار خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ عائشہ دنیا و آخرت میں نبی کی زوجہ ہیں، تو یہ غیب کی خبر ہے، ورنہ عمار کو حق کہاں ہے حاصل ہوا کہ وہ نامعلوم شے کے بارے میں قسم کھائیں؟ یا اس سلسلے میں کتاب خدا میں کوئی آیت ہے یا یہ کوئی حدیث ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے بیان فرمائی تھی؟ پس حدیث صحیح یہ ہے کہ عائشہ بصرہ پہنچ چکی ہیں، وہ تمہارے نبی کی زوجہ ہیں، لیکن خدا نے ان کے ذریعے تمہیں اس لیے امتحان مبتلا کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تم اس کی اطاعت کرتے ہو یا وہ۔ ہم اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عقل سے نوازا ہے کہ جس کے ذریعے ہم عقل کو باطل سے جدا کرتے ہیں اور ہمارے لیے راستے کو واضح کیا ہے، پھر ہمیں متعدد چیزوں میں مبتلا کیا تاکہ روز قیامت ہمارے اوپر حجت قائم ہو جائے۔ خاتمہ بحث۔ ہماری پوری گزشتہ بحث میں اہم پہلو یہ تھا کہ ام المومنین زوجہ رسول عائشہ بنت ابوبکر اہل بیت میں شمار نہیں ہوئی ہیں، جن کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا اور ہر رجس سے پاک رکھا ہے، وہ معصوم ہیں۔ عائشہ کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری ایام بہت ہی حسرت و یاس اور ندامت میں گزارے ہیں، اپنے اعمال یاد کرتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، شاید خدا ان کے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ اپنے بندوں کے راز سے فقط وہی واقف ہے، وہی ان کی نیتوں سے باخبر ہے اور آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور سینے میں مخفی بھید سے واقف ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کی کسی مخلوق کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کریں، اس کا اختیار تو خدا ہی کو ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 284، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، تم اپنے دل کی ذاتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈال دو، وہ سب کا حساب لے گا، وہ جس کی چاہے گا بخشش دے گا اور جس پر چاہے گا عذاب کرے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو گرائیں یا ان پر لعنت کریں، لیکن ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کی اقتداء نہ کریں اور ان کے اعمال کو اچھا نہ سمجھیں، بلکہ انہی حقیقت کی وضاحت کے پیش نظر لوگوں کے درمیان بیان کریں، ممکن ہے اس سے انہیں حق کی ہدایت ملے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، لَتَكُونُوا أَزْوَابِينِ وَلَا آنِين وَلَا كُنْ قُولُوا كَانَ مِنْ فَاعِلِهِمُ كَذَا وَكَذَا لَتَكُونَا أَبْلَغَ فِي الْحُجَّةِ۔ سب و شستم اور لان و تان کرنے والے نہ بن جاؤ، لیکن اگر بہر حال کہو کہ ان کے کارنامے یہ ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اہل بیت کے متعلق اہل ذکر کا نظریہ۔ سردار عترت امیر المومنین فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھے پیغاموں کے پہنچانے، وعدوں کے پورا کرنے اور آیتوں کو صحیح تعویل بیان کرنے کا خوب علم ہے۔ ہم اہل بیت نبوت میں وہ ہیں جن کے پاس علم و معرفت کا خزانہ ہے اور شریعت کی روشن راہیں ہیں۔ कहाँ हैं वो अफराद जो झूठे हैं, हम पर सितम रवा रखे हुए हैं। वो दावेदार इल्म व हिकमत हैं, जबकि रासिखून फिल इल्म हम हैं। अल्लाह ने हमें बुलंद किया है और इन्हीं पस करार दिया है। हमें मनसब इमामा से सरफराज किया है और उन्हें महरूम रखा है। हम वो हैं जिनसे हिदायत की मतलाशी हिदायत हासिल कर सकते हैं और गुमराही और तारीकी दूर की जा सकती है। बिला शुबा हमें कबीला कुरेश में से होंगे, जो इसी कबीले की एक शाख कबीला बनी हाशिम है, जिनके सुल से इमाम य के बाद दीगरे जाहिर होंगे। इमामत वो मनसब जलीला है जो किसी को जेब नहीं देती है और ना इनके अलावा कोई इसका अहल हो सकता है। हम अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुराबदार और असहाबे खास और मुखज़ने नबुवतो बाबुल इल्म हैं। जो शख्स किसी घर में दाखिल होना चाहता है, इसको चाहिए कि दरवाजे से आए। जो दरवाजे को छोड़कर किसी और राह से दाखिल हो, वो चोर कहलाएगा। अहले बैत वो हैं जिनके बारे में कुरान की बेशुमार आयतें उतरी हैं और वो अल्लाह के खजीने हैं। अगर हम बोलते हैं तो सच और खामोश रहते हैं तो किसी को बोलने का हक नहीं है। अहले बैत इल्म के लिए बाईस हयात और जहालत के लिए सबब मर्ग हैं। इनका जाहिर इनके बातिन का और इनकी खामोशी इनके कलाम की हिकमतों का पता देती है। वो ना तो हक की खिलाफ वर्जी करते हैं और ना इसमें इख्तलाफ पैदा करते हैं। वो इस्लाम के सतून और मुहाफिजत के जिम्मेदार हैं। इनकी वजह से हक अपनी जगह पलट आया है और बातिल अपनी जगह से हट गया और इनकी जबान इसकी जड़ से कट गई। उन्होंने दीन को समझकर और इस पर अमल करके पहचाना, ना कि रिवायत व समाज से जाना। यूं तो इल्म के रावी बहुत हैं, मगर इस पर अमल पैरा होकर दाश्त करने वाले कम हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकबूल की इत्रत बेहतरीन इत्रत है और सीरत बेहतरीन सीरत है। शजरा नबूवत बेहतरीन शजरा है और ऐसा शजरा है जो सरजमीन हरम पर उगा और बुजुर्गी के साय में बढ़ा। इसकी शाखें दराज और फल दस्तरस से बाहर हैं। हम अहले बैत नबूवत के दरख्त रिसालत की कयामगाह, मलाइका की फर्दगा, इल्म का मादन और हिकमत के सरचश्मा हैं। हमारी नुसरत करने वाला रहमत के लिए चश्मे बरा है और हमसे दुश्मनियों अनाद रखने वाले को कहरे इलाही का मुंतजर रहना चाहिए। हम अशरफ़ कुरेश हैं और हमारी बुलंदी अम्बिया की बुलंदी है। हमारा ग्रोह अल्लाह का ग्रोह है और फितना परवरों का ग्रोह शैतानों का ग्रोह है। ऐ लोगो, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें किधर मोड़ा जा रहा है, जबकि हिदायत के बुलंद निशानात जाहिर व रोशन और हक के मीनारे मनसब पर हैं, और तुम्हें कहाँ बहकाया जा रहा है और तुम हो के इधर उधर भटक रहे हो, जबकि तुम्हारे नबी की इत्रत तुम्हारे दरमियान मौजूद है। वो हक की बाग दौड़े के परचम और सच्चाई की जबाने हैं। बस तुम लोग कुरान की तंजील की अच्छी तरह समझ लेते हो, लोगों को ही इनके पास प्यासे ऊँटों की तरह उनके सरचश्मे हिदायत पर ले आओ। ऐ लोगो, हज़रत खातिमुन नबीयिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इस इरशाद को सुनो कि आपने एक मौके पर फरमाया, हम हैं जो मर जाता है वो मुर्दा नहीं है। हम में से बज़ाहिर मुर्दा होकर बोसीदा हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कभी बोसीदा नहीं होता है। जो बातें तुम नहीं जानते हो, उनके मुतालिक ज़बान से कुछ ना निकालो, इसलिए कि हक का बेशतर हिस्सा इन्हीं चीज़ों में से होता है जिससे तुम बेगाना आशना हो। जिस शख्स की हुज्जत तुम पर तमाम हो, वो तुम्हारी हुज्जत कोई इस पर तमाम ना हो, इसको माजूर समझो। और वो मैं हूँ या मैं तुम्हारे सामने, सकले अकबर कुरान पर अमल नहीं किया और सकले असगर अहले बैत को तुम में से नहीं रखा। ऐ नबी की जुर्रियत यानी अहले बैत की सीरत पर चलो और इनके नक्श कदम की पैरवी करो। वो तुम्हें कभी हिदायत से बाहर नहीं होने देंगे और ना गुमराही और हलाकत की तरफ जाने देंगे। अगर वो कहीं ठहरें तो तुम भी ठहर जाओ, अगर वो उठें तो तुम भी उठ खड़े हो। उनसे आगे ना बढ़ जाओ और ना गुमराह हो जाओ और ना इन्हें छोड़ के पीछे रह जाओ। ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے یہ ارشادات خصوصاً اہل بیت طاہرین سے متعلق ہیں کہ جن سے اللہ نے رجس کو کثافت سے ایسے پاک رکھا ہے جو حق ہے۔ اگر ہم ان کی اولاد میں سے ہونے والے ان آئمہ کے اقوال کی چھان بین کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں کے درمیان خطبے دیے ہیں، جیسے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام، تو ہمیں بالکل وہی کلام ملتا جو آپ علی کا ہے، اور وہ انہی باتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ فرما چکے ہیں، اور ہر زمانہ اور ہر جگہ کتاب خدا اور عطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں تاکہ انہیں گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن کر دیں۔ یہاں میں اس بات کا اور اضافہ کر دوں کہ عصمت اہل بیت پر تاریخ بہترین گواہ ہے۔ ان کا علم و تقویٰ اور زہد و راہ، جود و کرم و بردباری، عفو و بخشش، اور وہ تمام افعال جسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست رکھتے ہیں، تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح تاریخ اس بات پر بھی بہترین شاہد ہے کہ اس امت میں سے صوفی اور شیخ طریقت میں سے بعض افراد اور مذاہب کے پیشوا موجودہ اور گزشتہ زمانے کے سارے علماء سب کو اہل بیت علیہ السلام کی افضلیت کا اعتراف ہے اور علم و عمل کے لحاظ سے انہیں سب سے بلند قرار دیتے ہیں۔ نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص قرابت دار کہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کو، جن سے خدا نے رجس کو دور رکھا اور انہیں اس طرح پاک رکھا جو حق ہے، جنہیں رسول نے قصہ کے نیچے جمع کیا، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا اضافہ کرے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بخاری و مسلم و ترمذی، امام احمد نسائی نے اپنی اپنی صحاح اور میانیت میں احادیث فضائل نقل کرتے ہوئے وقت اہل بیت کی ازواج نبی سے علیحدہ طور پر بیان کیا، جیسا کہ صحیح مسلم میں باب فضائل علی ابن ابی طالب میں بیان ہوا ہے کہ زید ابن ارقم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑنے والا ہوں، ایک کتاب خدا کہ جو حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی اس نے ہدایت پائی، اور جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ ہم نے کہا، کیا آپ کے اہل بیت میں آپ کی ازواج بھی ہیں؟ فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، عورت مرد کے ساتھ ایک زمانے تک رہتی ہے، جب وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ ان کے بعد اہل بیت ان کے خاندان والے وہ لوگ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں نزول آیہ تیمم کے واقعے کے ذیل میں یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ عائشہ ابو بکر کی اولاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے نہیں ہیں۔ پس ان کینہ پروروں کو، جن کی کوشش فتنہ پردازی اور ٹھوس حقائق کو پامال کرنا ہے، انہی سوال اس بات پر اصرار کیوں ہیں؟ وہ شیعوں پر فقط اس لیے سب و ششتم کرتے ہیں کہ شیعہ ام المومنین عائشہ کو اتنی فضیلت نہیں دیتے ہیں۔ اگر برا بھلا کہنے کا بھی معیار ہے تو اپنی صحو اور اپنے ان علماء کو کیوں برا نہیں کہتے جنہوں نے ازواج نبی کو اہل بیت کے زمرے سے نکالا ہے؟ آیت نمبر 71 سورہ احزاب، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی کے درجے پر فائز ہوگا۔